الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين بارك الدرود بجل محمد
صلى الله
عليه وسلم فبردگار عالم کا انتہائی احسان ہے اس نے ہمیں دین کے بارے میں سوچنے سمجھنے کی طاقت نصیب کی ہے اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت پہچان نصیب کی ہے اور خدا نمتار کا انتہائی شکر ہے کہ ماہ مبارک رمضان ماہ رمضان میں روزے کی عبادت اس پروردگار نے ہم سب کو نصیب کی خدا نمتار کی بھی ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجا محمد والے اس مناسبت سے دو تین موضوعات سمجھ میں آتے ہیں جن کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے اور جو ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سر فہرست قرار پاتا ہے وہ روزوں کی بارے میں ہے کہ خدا نمتال نے روزوں کے اندر جو ہم سے طلب کیا ہے وہ کیا ہے خدا نمتال کس روزے کو سب سے اچھا پسند کرے گا لیکن اس سے پہلے کہ میں ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں ایک مسلسل موضوع جو ہمارے سامنے ہے وہ چاند کا مسئلہ ہے کہ یہ جو چاند کے مسئلے میں اختلاف پیش آتا ہے یہ اختلاف کیوں پیش آتا ہے اس کا حل کیا کیا جا سکتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ ہر طریقے سے متاثر کر رہا ہے اس معاملے میں بھی کہ ہم یکجہتی چاہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں مومنین کے درمیان بھی حتیٰ وہ لوگ جو دوسرے فرقوں سے تعلق رکھنے والے ہیں کاش ایسا ہوتا ہے کہ سب مل کر کسی کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں ہم سب لوگ یہ سب چاہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہو پاتا دنوں کا اختلاف ہو جاتا ہے اور اس سے بدتر شاید اس وقت ہوتا ہے جب عید کے موقع پیش آئے بہت سارے دوست احباب مختلف شکایتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہی آفس میں کام کرتے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ عید کی چھٹی ہمیں ایک دن دے دیں اور بعد میں ایک اور دن پہنچ گیا ایک اور آدمی آ گیا اس نے کہا کہ نہیں مجھے آج عید کے دن چھٹی چاہیے تو ان سب کو ہم کس طریقے سے ہم حل کر سکتے ہیں اور اس سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ پیش کیوں آ رہا ہے اس کے بارے میں چند منٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا درود بھیجے گا اس معاملے میں شاید سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یہ معاملہ چند سال ہوئے پیش آ رہا ہے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا تھا اور عید آتی تھی لوگ عید منا لیا کرتے تھے تو یہ چند سالوں میں کیوں پیش آ رہا ہے اس کی دو تین وجوہات سمجھ میں آتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چند سال پہلے ہم لوگ تقلید بہت کم کیا کرتے تھے صاف بات ہے مجھے کہ 25-30 سال پہلے 35 سال پہلے اگر کوئی جا کر دیکھے تو تقلید کرنے والے لوگ ہی بہت کم ہوا کرتے تھے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ بھائی تقلید بھی کرنی ہے نہیں کرنی ہے تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں تقلید کرتے ہوئے کچھ عرصہ گزرا ہے اور اس تقلید میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ بھائی مختلف فقہا کے مختلف فتوے ہیں ان کے مختلف پیرامیٹرز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان میں سے کچھ فقہا پہلے اعلان کرتے ہیں اور کچھ فقہا بعد میں اعلان کرتے ہیں تو پہلے تقلید ہی نہیں تھی تو یہ مسئلہ بھی نہیں تھا اس لیے اس خاطر یہ مسئلہ کچھ عرصہ ہوا پیش آیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ٹیلی کمیونیکیشن کے دور میں تقلید کرنا میسر ہوا ہے اگر کوئی اس دور میں جو آج سے 30 سال پہلے کا دور تھا تقلید کرتا بھی تھا تو پاکستان میں رہنے والوں کو کیا پتا چلے گا کہ لبنان والوں نے کب عید منائی خبر ہی نہیں عراق میں کب عید ہوئی شاید لوگوں کو شاید محرم میں پتا چلتا ہوگا کہ انہوں نے عید کب منائی ہے یا مثال کے طور پر شوال میں جب عید کا جم تمام ایام گزر چکے ہوتے ہوں گے تب کہیں پتا چلتا ہوگا کہ عراق میں لوگوں نے عید کب منائی ہے یہ کہ آپ کو انسٹنٹلی پتا چل رہا ہو 28 شعبان کو 29 شعبان کو کہ آج کہاں کہاں عید چاند اعلان ہوا ہے کہاں نہیں ہوا ہے یہ آج کل کی زندگی کا فینومینا ہے ٹیلی کمیونیکیشن کے دور کا فینومینا ہے بس دو باتیں امپورٹنٹ ہیں وہ یہ کہ پہلے ہم تقلید نہیں کرتے تھے اب ہم تقلید کرتے ہیں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہمیں خبر نہیں تھی، اب ہمیں خبر ہونا شروع ہوئی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ ایڈ کر لیجئے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی طرح، بعض اوقات ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، ٹیکنالوجی کا کلچر ابھی نہیں آتا، تو اس میں پھر پرابلم شروع ہو جاتی ہیں. کیا کہاں ایسا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر فرض کر لیجئے ہمارے ملکوں میں بہت سارے لوگ گاڑی چلا رہے ہیں، لیکن گاڑی چلانے کا کلچر جو ان کو پتا ہونا چاہیے تھا وہ ان کو پتا نہیں. تو صرف گاڑی آ جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو اس سے ایسوسیٹڈ جتنی چیزیں ہیں وہ سب بھی آنی چاہیے، تاکہ یہ پتا چلے کہ اس کا صحیح استعمال کیا ہوگا. ہمارے یہاں تقلید تو آ گئی ہے، لیکن ابھی اتنا شعور نہیں آیا ہے کہ اگر فتووں میں فرق ہو جائے تو ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ ہر ڈفرینس کے اوپر ایموشنل ہو جاتے ہیں، اور مثال کے طور پر ہمیں یہ پتا چلا کہ اس نے آج عید منا لی، تو اب ہم اس سے ممکن ہے جھگڑنے کے لیے پہنچ جائیں کہ تم نے کیوں عید منائی، ہم نے تو نہیں منائی، ہمارا تو روزہ ہے. یا اس کی عید ہو تو وہ ممکن ہے سب کو کچھ تقسیم کر رہا ہو کہ میں آج عید منا رہا ہوں، تم سب بھی عید مناؤ. اب آپ سامنے کہ بھائی میں تو آج عید نہیں منا رہا ہوں. ہمارے اندر ابھی تقلید کا ایک کلچر نہیں آیا ہے کہ بھائی فقہا کا اختلاف ہوتا ہے، فتاوی میں فرق ہوتا ہے، اگر آپ کسی ایک مجتہد کے ماننے والے ہیں، دوسرا کسی اور مجتہد کا ماننے والا ہے، تو یہ ڈفرینس ہے، اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی. یعنی بالکل ایسے ہی ہے جیسے دو آدمی ہارٹ کے مریض ہوں، دل کے مریض ہوں، دونوں مختلف ڈاکٹرز کے پاس جائیں اور دونوں ڈاکٹرز مختلف دوائیاں دیں، اور اب یہ دونوں پیشنٹ ایک دوسرے سے لڑیں کہ تم نے وہ دوائی کیوں کھائی. بھائی ٹھیک ہے، اس کا ڈاکٹر یہ ہے، اس نے اس کو یہ دوائی دی ہے، اس کا ڈاکٹر وہ ہے، اس نے وہ دوائی دی ہے، آپ اس کے اوپر ایک دوسرے سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہے، اور اس ڈفرینس آف اوپینین کو ایک اکیڈیمک لیول کے اوپر ایکسیپٹ کیا گیا ہے.
ماشاءاللہ.
اچھا، اس میں تھوڑا سا اور ڈیپتھ دے لیتے ہیں کہ یہ جو ڈفرینس آف اوپینین اس اکیڈیمک لیول کے اوپر آ رہا ہے، یہ آتا ہی کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا بھی تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ فقہا کے درمیان فتاوا کا فرق ہوتا کیوں ہے. اچھا، یہ کوشچن ظاہر ہے بہت ساری اور جگہوں پر بھی اٹھتا ہے. وہ جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ ایک کتاب کسی نے لکھی، اس نے فقہا کے سارے فتووں کو جمع کیا، اختلافات کو جمع کیا، اور ان کو لکھنے کے بعد یہ ثابت کیا کہ یہ سب کے سب دین کے نام سے غلط ہے. کسی نے کتاب لکھی، فقہا کے اختلافات کو جمع کیا، جو فقہی اختلافات، فتویٰ کے اختلافات تھے، ان سب کو جمع کرنے کے بعد اس نے ایک جملہ لکھا، اس نے کہا دین ایک ہے اور یہ پانچ رائے دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ سب غلط ہے. بھائی واقعاً ایسا ہی ہے کہ چونکہ دین ایک ہے اور رائے پانچ ہیں، اس کا مطلب یہ سب غلط ہو گئے. آیا واقعاً ایسا ہی ہے؟ تو ہمارا ٹاپک اب یہ ہے کہ فقہا کے درمیان فتووں کا اختلاف کیوں ہوتا ہے. آیا یہ جو ڈفرینس آف اوپینین ہے فتووں کا، یہ ایکسیپٹڈ ہے، ویلڈ ہے یا نہیں ہے؟ درود بھیجے گا محمد علیہ
وسلم.
اچھا، یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارے درمیان کوئی معصوم نہیں ہے اور دور غیبت کا دور ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اپنی عقل سے جدوجہد کریں اور حکم شرعی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. خدا انشاءاللہ ہمیں وہ دور نصیب کرے جب ہمارے معصوم ہمارے درمیان موجود ہیں انشاءاللہ. اگر ایسا کوئی دور ہو تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. آپ معصوم کی خدمت میں پہنچیں گے یا دور ہوں گے، آپ اپنے معصوم سے فریاد کریں گے کہ میرا حکم شرعی کیا ہے، حکم شرعی بیان ہو جائے گا، باقی کسی جدوجہد کی اور کوئی ضرورت نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ انہوں نے جو حکم دیا ہے اس کی پیروی کر لی جائے. یہ تو آسان دور ہے. پھر وہ دور آیا جب ہماری ہی غلطیوں کے نتیجے میں خداوند متعال نے ہمیں نعمت امامت سے ظاہری طور پر محروم کر دیا، غیبت کا دور شروع ہو گیا. غیبت کے دور کی سختیوں میں سے ایک سختی یہ ہے کہ اب ہمارے پاس وہ سورس نہیں ہے، اب ہم سب کو اپنی فکر اور اپنی عقل کے ساتھ جد و جہد کرنی پڑے گی خدا کے حکم کو جاننے کے لیے. اچھا، اب میں بالکل فنڈامنٹل سے شروع کرتا ہوں.
بسم اللہ.
ہم سب کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ خدا نے ہمیں ایک دین دیا ہے، یہ ہمیں اجمالاً پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے ایک اللہ کی کتاب آئی ہے، ہم سب کو پتا ہے ایک نبی آئے، ہم سب کو پتا ہے ایک شریعت آئی ہے، یہ سب ہمیں اجمالاً پتا ہے کہ نبی ہے، کتاب بھی ہے، شریعت بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ تفصیل پتا ہے کیا؟ یہاں کوشچن ہے کہ ٹھیک ہے، اجمالاً یہ تو پتا ہے کہ اللہ کی کتاب آئی ہے، یہ بھی پتا ہے ایک نبی آئے وہ شریعت لے کر آئے، یہ بھی پتا ہے امامت ہے اور امامت نے اس شریعت کو بیان کر دیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اب یہاں پر کئی پاسبلٹیز ہیں. ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ ہم ہر بندے سے کہیں کہ وہ سب کے سب جائیں دین میں تحقیق کریں, اس تحقیق کے لیے جتنی بھی شرائط ہیں ان سب کو حاصل کریں, ان سب کو حاصل کرنے کے بعد ہر بندہ اپنی طرف سے جا کر حکم خدا کو حاصل کر لے. یہ ایک راستہ ہے. مثلا ہم لوگوں سے کہیں کہ بھئی آپ کو قرآن کریم سے حاصل کرنا ہے, آپ کو روایات سے حاصل کرنا ہے, آپ سب جائیے عربی کو اس اکیڈیمک لیول تک سیکھیے جس کے بعد آپ قرآن اور حدیث کو سمجھ سکیں. آپ سب جائیے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے جتنے علوم چاہیے وہ سب حاصل کریں, ان سب کو حاصل کرنے کے بعد خود جائیں جستجو کریں, تحقیق کریں, اپنے شرعی حکم کو حاصل کریں. اچھا, ہم سب کو یہ پتا ہے کہ یہ کام سب کریں یہ ناممکن ہے, یہ ناممکن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی معطل ہو جائے گی. سب کے سب لوگ جا کر اگر اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو باقی جو دنیا کی ذمہ داری ہیں وہ کون انجام دے گا؟ ہم جانتے ہیں یہ کام ممکن نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اس کی توانائی بھی نہیں ہے. ممکن ہے کہ لوگ کہیں گے نہیں ہم سب کرنے کو تیار, چلو کرنے کو تیار بھی ہوں, تو کیا سب کے ذہن میں اس کی توانائی ہے کہ وہ یہ کام کر لیں؟ نہیں ہے. کیا مثال کے طور پر سب کو ڈاکٹر بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں. ممکن ہے ایک آدمی اچھا ایتھلیٹ ہو, اس کو آپ ڈاکٹر بنانے کی کوشش کریں, ڈاکٹر نہیں بنے گا. ممکن ہے ایک اچھا میتھمیٹیشین ہو, اس کو آپ کہیں گے آپ MBBS میڈیکل سائنسز میں کریں, وہ نہیں کر سکے گا. تو نہ سب کے پاس یہ پاسبلٹی ہے کہ سب جا کے حکم شرعی حاصل کریں, اور نہ سب کے ذہنوں کے اندر اتنی توانائی ہے کہ وہ جا کر سب مستحق بن جائیں اور وہ اللہ کے حکم کو حاصل کریں. ہمارے پاس صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے جو ہمیں دنیا کے تمام فیلڈز کے اندر یہی سکھاتا ہے راستہ, اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جائیں اس فیلڈ میں ماہر ہو جائیں اور باقی لوگ ان کی مہارت سے فائدہ اٹھائیں. ہم سب لوگ نیوکلیئر سائنس سے لے کر مثلاً فرض فرمائیے کہ دنیا کے سادہ ترین کاموں تک, کار کے میکینک تک, سب میں یہی کام کرتا ہے کہ ہم کہتے ہیں سب لوگ سب فیلڈ میں نہیں جا سکتے, ایک ایک فیلڈ میں کر کے کچھ کچھ لوگوں کو بھیجا جاتا ہے, وہ ایکسپرٹیز حاصل کرتے ہیں, ان کی ایکسپرٹیز سے ہم سب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. بس کچھ لوگ سرجن بن جاتے ہیں, کچھ لوگ آرکیٹیکٹ بن جاتے ہیں, کچھ لوگ ٹاؤن پلانرز بن جاتے ہیں, کچھ لوگ سول انجینئر بن جاتے ہیں, کچھ لوگ کسی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں, ہم سب ان کی فیلڈ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ ذمہ داری لی کہ وہ ہماری نیابت میں علم دین کو حاصل کریں, علم دین کو حاصل کرنے کے بعد اپنے علم کے مطابق ہمیں دین بتائیں. ہم ان کے علم پر انحصار کرتے ہوئے اپنے دین کے اوپر عمل کریں گے, یہ ہم نے طے کر لیا. ہم دنیا کی ساری فیلڈز میں یہی کرتے ہیں. میرے اگر معدے میں درد ہے تو میں جا کے اسٹڈیز نہیں کرتا MBBS کروں کہ دیکھوں اس درد کا علاج کیسے ہوگا. میں جاتا ہوں جو معدے کا اسپیشلسٹ ہے اس سے پوچھتا ہوں کہ بھائی مجھے کیا پرابلم آ رہی ہے, وہ اپنے علم کی روشنی میں مجھے کچھ بتاتا ہے اور بہت ساری چیزیں مجھے نہیں بتاتا. نہیں بتاتا. کیا ایسا ہوتا ہے کہ میں مثال کے طور پر کسی ہارٹ ڈیزیز کے لیے ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاؤں تو مجھے سارے کارڈیالوجی کے جتنے سائنسز ہیں سارے سکھائے گا؟ وہ تو نہیں سکھائے گا. وہ تو مجھ سے زیادہ سے زیادہ یہ کہے گا کہ بھائی آپ کے مثال کے طور پر دل میں فلاں وال میں کچھ کلاکس آ گئے, کچھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, آپ یہ ٹیبلٹس استعمال کر لیں, یہ آپ احتیاط کر لیں. اور میں جس طرح وہ کہتا ہے اسی طرح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. علم دین میں بھی ایسا ہی ہے. میں اپنے مجتہدین سے کہتا ہوں کہ بھائی میرے پاس یہ طاقت نہیں ہے, میرے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے, آپ کے پاس یہ طاقت ہے, آپ کے پاس یہ صلاحیت ہے, آپ اپنی جو اوپینین ہے وہ مجھے بتا دیں. وہ اپنی اوپینین بتا دیتے ہیں. اچھا, اب تمام دنیا کے علوم کی طرح یہاں پر بھی ایسا ہے کہ علم تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس علم کو حاصل کرنے والے دماغ کئی ہوتے ہیں, اور ہر دماغ اپنے حساب سے جو بہترین سمجھتا ہے وہ ہمیں بتا دیتا ہے. میں پھر دوبارہ دل کی مثال دوں گا جو رائج ترین آج کل کی بیماریوں میں سے, وہ یہ کہ آپ ایک اسپیشلسٹ کے پاس گئے. پتہ نہیں پاکستان میں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کال کرتا ہے, کہتا ہے صاحب ایک استخارہ کروانا ہے. کبھی ہم کبھی نہیں پوچھتے کہ بھائی کیوں کروانا ہے, کبھی وہ خود ہی بتا دیتے ہیں, کہتے ہیں صاحب مشکل یہ ہے, ایک اسپیشلسٹ سے کہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کیا, میں وہ بتاتا ہوں جو آنے سے دو دن پہلے ہوا. ایک دوست نے فون کیا, بہت اچھا آدمی ہے, بہت پرہیزگار, ماشاء اللہ متقی انسان. اس کی زوجہ بیمار ہو گئی, تین سال ہو گئے اور ڈاکٹر کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ ان کے برین میں ٹیومر ہے, اس کو آپریٹ کرنا پڑے گا. اچھا, اس بیچارے نے ظاہر ہے کہ اپنی وائف کی اس کے لیے زندگی کے لیے اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. ساری زندگی کے کام کاج چھوڑے اس بیچاری کا علاج کرانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا اور اس کے جو آپریٹ کروایا اور ٹیومر جو ہے وہ نکلوا لیا. کچھ عرصہ گزرا, سال ڈیڑھ سال کے بعد وہ مسئلہ پھر شروع ہو گیا. صاحب پھر دوبارہ اسی سرجن کے پاس گیا اور سرجنز کے پاس بھی گیا, انہوں نے کہا بھائی یہ ٹیومر ہے اور آپ کو پھر آپریٹ کرنا پڑے گا. اب دماغ کی سرجری دو دفعہ ہو جائے خطرناک ہے. اس نے خطرہ مول لیا, اپنی وائف کی زندگی کی خاطر دوبارہ آپریٹ کروا دیا. اب پھر شروع ہو گیا اور پھر اسپیشلسٹ کے پاس چکر لگایا اس نے اور مجھے فون کر کے کہا صاحب مشکل میں یہ پھنس گیا ہوں کہ ایک اسپیشلسٹ سرجن کے پاس گیا ہوں, اس نے کہا کہ آپ کو فوراً آپریٹ کرنا پڑے گا. جو آپریٹ کرتا رہا ہے دو دفعہ اس کے پاس گیا ہوں, اس نے کہا کہ دیکھو برادر دو دفعہ میں نے دماغ کھول لیا ہے, تیسری دفعہ کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. تیسری دفعہ بھی اگر میں نے کھول دیا میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس بیچاری کی حالت کیا ہوگی. ایک اور راستہ یہ تھا کہ آپ کیمو کر لیں. اس نے کہا کہ میں نے کیمو کے مختلف جو بھی میتھڈز تھے ان کو ٹرائی کیا ہے, فلاں ٹرائی کر چکا ہوں فلاں ٹرائی کر چکا ہوں, تیسرے کے بارے میں ڈاکٹرز خود اوپینین نہیں دے رہے, بس جو اویلیبل تھے وہ میں ٹرائی کر چکا ہوں. ایک ڈاکٹر یہ جو سرجن ہے جس نے آپریٹ کرنا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیسری دفعہ کھولنے کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا, اور ایک جس اسپیشلسٹ سے علاج کروا رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ آپریٹ کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. صحیح کہنے کا مولانا صاحب آپ بتائیں میں کیا کروں. کہنے کا میں چاہتا ہوں آپ ایک استخارہ دیکھیں اور دیکھیں کہ اب جو بھی میرے مقدر میں ہے نصیب میں ہے میں وہ انجام دے دوں. صحیح. اچھا اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یہ ڈیڈ لاک میں پھنسا ہوا ہے. ایک کہہ رہا ہے کہ کرنا انتہائی خطرناک ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے نہیں کیا تو تمہاری زوجہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. صحیح. اس طرح کے ڈفرینس آف اوپینینس آتے ہیں. اچھا یہ کیوں آتے ہیں, ہر ایک کی اپنی بیسکس ہیں. وہ اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے, وہ اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے. فقہا اور مراجع کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. کتاب خدا ایک ہی ہے, روایات کا ذخیرہ ایک ہی ہے, لیکن ان سب کو دیکھنے والے انسان ہیں جن کو اپنے ذہن کی کچھ محدودیتیں, اس کے حساب سے وہ دیکھتے ہیں. ان کے اندر اوپینینس کا ڈفرینس بھی آتا ہے. مثال کے طور پر ایک روایت ہے, اس روایت نے کہا ہے کہ چاند کو آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے, فرض کر لیتے ہیں. دوسرا مجتہد ہے, وہ اس روایت کے ایک راوی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے اس کے بارے میں نے تاریخ میں جستجو کی ہے, یہ قابل اعتبار نہیں ہے. دوسرا مجتہد یہ کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے چونکہ باقی راوی اچھے ہیں, میں اس کے اوپر اعتماد کرتا ہوں. اس نے اس روایت کو لے لیا, دوسرے مجتہد نے اس روایت کو رد کر دیا. اب ڈفرینس آف اوپینین آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ایک لا ایک قانون ایسا ہوتا ہے جس سے 300 احکام متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. اس حکم میں ان کی رائے ادھر ہے ان کی رائے ادھر ہے, تو 300 احکام میں فرق آئے گا. ان اکیڈیمک ریزنز کی بنیاد پر ڈفرینس آف اوپینین کریٹ ہوتا ہے. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ رول پر تو دونوں ایڈجسٹ ہو گئے ہیں, لیکن جب اس رول کو امپلیمنٹ کرنے جاتے ہیں تو ڈفرینس آف اوپینین آ جاتا ہے. مثال کے طور پر جیسے آپ کیا ہو رہا ہے, وہ یہ کہ ابھی آپ کے پاس جو پوزیشن ہے 8 اگست سے پہلے, وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سن سیٹ ٹرو میننگ میں نہیں ہو رہا, یعنی رات حاصل ہو جائے مکمل رات, ایسی رات آپ کے پاس حاصل نہیں ہو رہی. اس پہ ڈفرینس آف اوپینین آ سکتا ہے. صحیح. اس طرح 36 چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ ڈفرینس آف اوپینین آ سکتا ہے, اور وہ ڈفرینس آف اوپینین اسی طرح آتا ہے. اچھا اب ہمارا حل کیا ہوتا ہے, ہم سادہ لوگ ہیں, ہم لوگ فوراً یہ کہتے ہیں علماء ایک جگہ بیٹھ کر ایک رائے کیوں نہیں دے دیتے. ہمارا سادہ ترین کہنا یہی ہوتا ہے کہ بھائی ایک سادہ سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ لوگ ایک جگہ بیٹھ جائیں ایک رائے دے دیں. اچھا اب میں ان سے کہتا ہوں کہ چلو فرض کرو ہم ایک جگہ بٹھا لیتے ہیں, ایک رائے دینے کا مطلب کیا ہے؟ ایک رائے دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایکسپرٹ اپنی تمام تر ایکسپرٹیز کے باوجود اپنی رائے سے دستبردار ہو اور کہے جو مجھے پتا ہے کہ صحیح ہے وہ صحیح نہیں ہے. کوئی ایکسپرٹ کیوں کہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کو آپریٹ کرنا ضروری ہے ورنہ مر جائے گی, دوسرا ڈاکٹر ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے کہ اس کو آپریٹ کریں گے نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, اب میں ان دونوں سے کہوں تم دونوں کمپرومائز کر دو. کیا کمپرومائز کریں؟ دونوں یہ کہیں گے بھائی تم یہ کہہ رہے ہو کہ جو ہمیں پتا ہے ہم اس کا انکار کر دیں، یا وہ کہہ دیں جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ صحیح نہیں ہے. کوئی کیسے کرے گا؟ اگر یہ سارے مجتہدین ہر دفعہ بیٹھ کر ایک رائے پہ کمپرومائز کرنے لگیں، اس کا مطلب ہے یہ مجتہد نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ان کی رائے کی اتنی اہمیت نہیں ہے، کبھی کمپرومائز کر ہی نہیں سکیں گے. تو آپ لاکھ کہیں گے ان کی کانفرنس بٹھائیں، ان کا سیمینار کر لیں، یہ کرنے وہ، ان مسائل سے ایک فتویٰ حاصل نہیں ہوگا. اگر یہ مجتہد ہیں اور انہوں نے اجتہاد کیا ہے اور ان کو اپنی رائے کی حقیقت کا پتہ ہے، یہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا، ان کے فرق اجتہاد میں فرق رہے گا. اچھا اب یہ ہوگا کہ اچھا اب کوئی کہے بھائی مستقبل کیا ہے، اب ہوگا کیا؟ چلیے ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی ڈفرینس آف اوپینین ویلڈ ہے اور اس ڈفرینس آف اوپینین کو یہ لوگ ختم نہیں کر پائیں گے، تو اب مستقبل کیا ہوگا؟ اس میں دو تین چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. اب یہ جو اجتہاد کا معاملہ ہے، یہ بعض اوقات بالکل سائنسی تحقیق کی طرح ہوتا ہے، بالکل سائنسی تحقیق کی طرح. پھر آپ کو بالکل پریکٹیکل ایگزامپل دوں. آنے سے چند دن پہلے ہمارے ایک دوست ہیں، بہت اچھے اسپیشلسٹ ہیں الٹرا ساؤنڈ کے، پاکستان کے نامی گرامی سمجھے جاتے ہیں اپنی فیلڈ کے اندر. تو وہ مجھے کہیں ملے، کبھی گھر آئے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ یار مجھے ایک تکلیف ہوتی ہے کوئی، کہنے کہ آپ فوراً میرے ہاسپٹل آئیے، میرے پاس فلاں قسم کی مشین ہے اور یہ ہے وہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو فوراً بتا دوں گا دیکھ کے. تو میں آنے سے پہلے احتیاطاً پہنچ گیا کہ کہیں میں بیمار نہ پہنچ جاؤں ڈنمارک، پھر وہیں کسی کو علاج کرانا پڑ گیا تو مصیبت آ جائے گی. تو میں ان کے پاس پہنچ گیا کہ میں نے کہا بھائی ذرا دیکھنا. تو اس نے دیکھا، اسکین وغیرہ کیا، کہنے کہا آپ بھی دیکھتے رہیے کیا نظر آ رہا ہے. خیر مجھے کیا نظر آنا الٹرا ساؤنڈ میں؟ انہوں نے کہا کہ، میں نے کہا کہ دیکھو مجھے یہ اندازہ ہے جو مجھے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ میرا لیور تھوڑا سا انلارج ہوا ہوا ہے، اس کو چیک کرو کہ واقعا ہوا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہوا ہے. تو اس نے چیک کیا، اس نے کہا کہ دیکھیں صاحب ایسا ہے، یہ بھی آپ بھی دیکھیں، ہم نے بھی دیکھا، کہنے کا لیور کے اوپر فیٹ کی کچھ جھلکیاں باریک باریک سی آئی ہوئی ہیں، لیور کے اوپر فیٹ کی ہلکی سی تہ آ رہی ہے. اچھا میں نے کہا بھائی یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ تہ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، یہ بتاؤ یہ خطرناک تو نہیں ہے کہیں؟ کہنے دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ اس کے اوپر، اچھا وہ بہت اپڈیٹڈ آدمی ہے، یعنی روزانہ پڑھنے والے لوگوں میں سے، یعنی وہ بندہ خدا ایسا ہے کہ اس نے اب جو الٹرا ساؤنڈ سے ریلیٹڈ ڈگری کیا ہے اس کے پاس ہے، لیکن پھر بھی روزانہ پڑھنے والوں میں سے. تو کہنے کا مولانا صاحب اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس کے اوپر ریسرچ ورک جاری ہے، اس کے اوپر ریسرچ ورک جاری ہے، ہم سے ریلیٹڈ جو کچھ ڈاکٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ خطرناک ہے، یہ خطرناک ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے. میں نے کہا بھائی تمہاری اوپینین کیا ہے؟ کہنے کا میری اوپینین یہ ہے کہ یہ خطرناک نہیں ہے. میری اوپینین یہ کہ یہ خطرناک نہیں ہے، لیکن کچھ ڈاکٹرز ہیں ہمارے فیلوز ہیں، ان کی اوپینین یہ ہے کہ یہ خطرناک ہے، لیکن ان کو بھی یہ نہیں پتا کہ اس کا علاج ہمیں صحیح کیسے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ اپنی ریسرچ ورک کر رہے ہیں، لیکن میری اوپینین یہ ہے کہ یہ خطرناک نہیں ہے. میں نے کہا بھائی فی الحال میں تمہارا مخلد ہوں، میں تمہاری مان لوں گا، ابھی خطرناک نہیں ہے، میں اگلی دفعہ آؤں گا اگر تمہیں کوئی نئی چیز پتا چلے اور تم ڈاکٹرز کے درمیان کوئی کانسنسس بن جائے کہ ہاں بھائی اس کا علاج ہونا بہت ضروری ہے، میں اپنا علاج کرا لوں گا، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں علاج کرانے کا. بسم اللہ جیسے چل رہا ہے، اچھا چل رہا ہے، کیا لگا ٹھیک ہے بھائی معاملہ ختم ہو گیا. صحیح، اس طرح تحقیق ہوتی ہے. اچھا عین ممکن ہے کہ میں واپس جاؤں اور ڈاکٹر صاحب کھڑے ہوں گے، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا فوراً علاج شروع کرنا، کیوں؟ کیونکہ وہ کہے کہ نہیں نئی تحقیق ہو گئی ہے اور میں بھی اس تحقیق سے کنوینس ہو گیا ہوں کہ یہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے. اجتہاد میں بھی ایسا ہوتا ہے، اجتہاد میں بھی ایسا ہوتا ہے. وہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مجتہدین ہیں، ان کے سامنے ایک مسئلہ آیا ہے اور یہ مسئلہ تقریباً نیا ہے، تقریباً نیا. میں نے عرض کیا پہلے ایسے مسئلے نہیں آ رہے تھے، کیوں؟ کیونکہ ٹیلی کمیونیکیشن اتنی اسٹرانگ نہیں تھی ہماری کہ ہمیں اتنی جلدی جلدی اطلاعات مل رہی ہوں اور فوراً خبر مل رہی ہو کس علاقے میں چاند کی پوزیشن کیا ہے. اس کے بعد ہماری اسٹیٹسٹکس امپروو کر گئے، ہماری آبزرویٹریز امپروو کر گئی ہیں، ہمیں بہت ساری چیزیں نہیں پتا چل رہی ہیں. اچھا اب یہ سارا ڈیٹا مجتہدین کے پاس ہر مہینے پہنچ رہا ہے. صرف آیت اللہ خامنائی نے ہر مہینے چاند دیکھنے کے لیے 26 آبزرویٹریز لگائی بھی ہوتی ہیں. ایران کے لیول پر 26 آبزرویٹریز لگی بھی ہوتی ہیں، جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ چاند کی پوزیشن کو جو اکوپمنٹ ان کے پاس ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے چیک کریں. صحیح ہے. اچھا اب اجتہاد کا جو فلو ہے وہ کیا ہے؟ تیس چالیس سال پہلے تک ہمارے پاس اکوپمنٹ اتنے قابل اعتماد نہیں تھے. ہمارے مجتہدین یہ کہتے تھے کہ اکوپمنٹ کے بیس پر چاند کا اعلان کرنا صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب تیس سال کے اندر ہمارے پاس اکوپمنٹس میں کافی امپروومنٹ آئی ہے اور ان کا چانس آف ایرر تقریباً .000 کی طرف جانے لگا. ٹھیک ہے, اب انہوں نے کہا کہ اگر اکوپمنٹ کے اوپر بیس کرتے ہوئے چاند اناؤنس ہو اور مقلد کو اطمینان ہو جائے یہ بھی کافی ہے. یہ انہوں نے فتویٰ دیا, پہلے فتویٰ نہیں تھا ہمارے پاس, اب یہ فتویٰ آیا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے بہت ڈیولپمنٹس ابھی ہوں گی اور یہ میں آپ کو تقریباً مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں کہ اس ٹرانزیشنل پیریڈ کو نکال دیجئے, کچھ ہی عرصے کے اندر یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا. اچھا, اب یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا, ابھی ایک سوال باقی ہے, وہی کہ اس کچھ عرصے تک کیا کریں. یہ مسئلہ ابھی باقی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ پودینے کے باغ اگیں گے تو میں پودینہ کھاؤں گا اور میں صحت مند ہو جاؤں گا, وہ جب تک باغ نہیں ہو گئے میں کیا کروں گا. بیماری تو اپنی جگہ باقی ہے, اس کا ایک حل سمجھ میں آتا ہے. یہ شرعی حل نہیں ہے, یہ حل ہے اس پرابلم کو سالو کرنے کا حل ہے. یعنی یہ فتویٰ نہیں ہے کہ میں کوئی کہے بھائی آپ نے فتویٰ کہاں سے دے دیا, نہیں فتویٰ نہیں ہے, یہ ایک حل ہے اس مشکل کو سالو کرنے کے لیے کہ بھائی اس مشکل کو کیسے گزارا جائے. درود بھیجے گا محمد. اچھا صاحب, حل اس طرح سے, اصل مشکل پہلی رمضان کے چاند میں نہیں ہے. کیوں, آپ تین دن پہلے روزہ رکھ لیں تو ویسے ہی مستحب ہے. پورے ماہ شعبان, پورے ماہ شعبان کو رجب کو روزہ رکھنا ویسے ہی مستحب ہے. آخری تین دن روزہ رکھنا انتہائی مستحب ہے, انتہائی مستحب ہے. تو آپ اپنی زندگی میں دستور بنا لیں کہ بھائی میں 27 شعبان سے روزہ شروع کروں گا, آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. پہلی شعبان کا کوئی مسئلہ نہیں, اصل مسئلہ ہے پہلی شوال کا, ظاہر عید کا, جس میں پرابلم یہ ہے کہ یا واجب ہے یا حرام. کوشچن سارا جو آتا ہے وہاں پہ آتا ہے. اچھا, آنیسٹلی اسپیکنگ, ہمیں یہ مشکل بھی نہیں ہے. ہمیں جو اصلی مشکل ہے وہ یہ کہ عید کب منانی ہے. ہم لوگوں کو یہ مشکل کم ہے کہ حرام ہے یا واجب ہے, ہماری تو اصلی مشکل یہ ہے کہ ہمیں عید کب منانی ہے, کیونکہ اس پہ ساری گیدرنگز ہونی ہے, اب فیملی نے جمع ہونا ہے, یہ ساری باتیں. پہلی رمضان کو تو آپ چھوڑ دیجئے, اس کا تو مسئلہ ختم کر دیجئے. ان بٹوین ایک کوشچن رہ جائے گا جو میں بھی بتاؤں گا, وہ یہ کہ 23 شعبان, 23 رمضان کا کیا ہوگا, شب قدر کا, اس کا میں بھی بتاؤں گا. پہلے اس پہ آ جاتے ہیں, شوال کے مسئلے کو حل کیسے کریں. فتویٰ نہیں ہے, رائے حل ہے. رائے حل یہ ہے, آپ کچھ اس طرح سے طے کر لیجئے اپنی فیملی کے درمیان کہ جس کا مرجع تخلیق جو بھی تاریخ کہے, ہم عید منائیں گے 30 رمضان کو گزارنے کے بعد, ختم. اب کہ بھائی آپ کا مرجع تقلید یہ کہتا ہے 29 شعبان پر عید ہو گئی ہے, کوئی بات نہیں, آپ اس دن روزہ نہیں رکھیے گا, آپ جا کے عید کی نماز فرادا پڑھ لیجئے گا. عید کی نماز ویسے بھی غیبت کے زمانے میں فرادا پڑھنا بہتر ہے, آپ عید کی نماز فرادا پڑھ لیجئے. آپ کا مجتہد کہتا ہے کہ نہیں 30 رمضان ہوئی ہے, آپ 30 رمضان کیجئے. طے کر لیں کہ ہم جب عید منائیں گے تو وہ 30 دن رمضان کے گزارنے کے بعد منائیں گے, صحیح. تو جس کی 29 پہ عید ہوئی تھی وہ ایک دن بعد منا لے گا عید کو, اور جس کی 30 پر عید ہوئی تھی وہ اپنے صحیح دن منا لے گا. اچھا, ممکن آپ یہ کہیں نہیں ہمیں مثلا ممکن ایسا ہو کہ اس دن کسی کی عید ہو, اس دن ابھی بھی روزہ چل رہا ہو, ٹھیک ہے. یعنی آپ کہیں گے بھائی 3 دن کا ڈفرینس اگر آ گیا اور اس دن پھر کسی مجتہد نے اگر حکم دے دیا کہ بھائی آج تو عید نہیں ہے, آج تو روزہ ہے, پھر کیا ہوگا؟ تو میں اس سے کہوں گا, اس سے ہم یہ کہیں گے کہ بھائی تھوڑی سی ٹریولنگ کر لے, ٹریولنگ کر کے آ جائے, روزہ کھول لے اور اپنے خاندان کے ساتھ مل کر عید منا لے. آپ کو کوئی فقہی مشکل لاحق نہیں, یہ مجھے حل سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے, بس حل یہ ہے کہ آپ 29 کا روزہ رکھیں یا 30 کا روزہ رکھیں, عید آپ 30 دن کے بعد منا لیجئے, اور اگر اس دن بھی کسی کا روزہ ہو تو وہ ایک ٹریولنگ کر لے, زور سے پہلے باہر چلا جائے. یہاں باہر جانا بہت ہی آسان ہے, باہر جائے, روزہ کھولے, گھر واپس آئے اور اپنی فیملی کے ساتھ عید منا لے, جو ایک دن رہ گیا اس کی قضا بعد میں انجام دے گا.
درود رہیے
محمد, اللہم صل علی محمد.
اچھا اب اس میں کیا ہوگا, ہر آدمی عید کی نماز اپنے دن کے حساب سے پڑھ لے. اچھا مثلا فرض کریں وہ کہتا ہے بھائی میں تو سینٹر میں پڑھنا چاہتا ہوں, وہ تو ایک ہی دن پڑھتے ہیں, تو عید کی نماز آپ جا کر رجعان پڑھ لیں, یہ کوئی حرام کام نہیں ہے. آپ رجعان, رجعان کسے کہتے ہیں؟ اس امید پر کہ خدا قبول کرے گا, اس امید پر. اور ویسے بھی عرض کرتا چلوں, یہ جو میں اور آپ غیبت کے زمانے میں عید کی نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں, یہ بھی رجعان پڑھ رہے ہیں, یہ بھی رجعان پڑھ رہے ہیں. یہ کوئی یعنی ایسا نہیں کہ یہ شریعت نے لکھا تھا کہ غیبت کے زمانے میں عید کی نماز جو ہے وہ پیچھے کھڑے ہو کر پڑھی جا سکتی ہے, نہیں, یہ بھی آپ رجعان پڑھ رہے ہیں. تو آپ ویسے بھی رجعان پڑھ رہے تھے, آپ اس کو بھی رجعان پڑھ لیجئے. رجعان یعنی اس امید پہ کہ انشاءاللہ خدا قبول کرے گا, بس نماز کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے. سینٹر میں نماز ہو رہی تو آپ سینٹر جا کے پڑھ لیجئے, نہیں ہو رہی تو گھر میں پڑھ لیجئے فرادا, وہ آپ یوں دیکھ کر پڑھ لیجئے. ہمارے تصور یہ ہے کہ دیکھ کے پڑھنے سے نماز غلط ہو جاتی ہے, نہیں, نہیں کوئی غلط نہیں ہوتی. آپ یوں سامنے رکھیے اپنے, دیکھ کے پڑھیے, اور دیکھ کے پڑھنے سے کوئی نماز آپ کی غلط نہیں ہوگی. اور عید کا میں نے مسئلہ عرض کر دیا, عید کو سب مل کر منا لیجئے, اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک دن زیادہ سے زیادہ اگر کسی کو کھولنا پڑ گیا ماہ رمضان کا روزہ, تو وہ بعد میں جا کے اس کی قضا کر لے گا, فقہی لحاظ سے اس میں کوئی اشکال نہیں آئے گا آپ کو. اب ایک سوال جو آخری رہ گیا تھا وہ یہ کہ وہ شب قدر کی رات کا کیا ہوگا, کہ بھائی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مثلا 19 اگست کو شب قدر ہے, ایک کہہ رہا ہے 20 اگست کو شب قدر ہے, اور ایک کہہ رہا ہے 21 اگست کو شب قدر ہے. تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ بھائی وہ روح القدس کتنی دفعہ بےچارے آئیں گے, تین تین راتیں آتے چلے جائیں گے کیا, ان کو تو ایک دفعہ آنا تھا. تو بھائی اس میں ایک اور کوشچن بھی ہے, اس میں کوشچن یہ ہے کہ آپ کا جو مثال کے طور پر فرض کریں آپ بیٹھے ہیں جاپان میں, صحیح, آپ کی شب قدر شروع ہوئی, جب آپ کی شب قدر ختم ہو رہی ہوگی تو کسی کی شب قدر شروع ہو رہی ہوگی, امیرکنز مثلا, صحیح. تو اب یہ کیا روح القدس کتنے گھنٹے کے لیے آتے ہیں؟ طے تھا کہ ایک رات کے لیے آئیں گے, صحیح, اور آپ کا جو اسپین بن رہا ہے وہ یہ تو آپ نے 24 گھنٹے لگا دیے, صحیح. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس سورج کے ڈوبنے نکلنے سے شب قدر کا کوئی تعلق نہیں, یہ اللہ کا اذن ہے, اللہ کا حکم ہے, اس نے ہمیں ثواب پہنچانے کے لیے شب قدر رکھی ہوئی ہے. جو اللہ کی بندگی میں کسی شب پہ انجام دے گا خدا نمتار ان شاء اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچا. بہت احتیاط کرنی ہے, دل چاہتا ہے شب قدر درک کرو, تو ہمیں ایسے علماء پتہ ہیں جنہوں نے سارے سال کی تمام شبوں میں شب قدر کے اعمال انجام دیے ہیں, اس امید پہ کہ کوئی تو شب قدر ہوگی. تو اس کا حل یہ ہے کہ بھائی آپ 3 شبوں 4 شبوں 5 شبوں میں شب قدر کے اعمال کو انجام دے دیں احتیاطاً. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کی شب قدر تو درک ہو ہی جائے گی, صحیح نا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو شب قدر کے جو بنیادی ترین اعمال ہیں وہ 3 شبوں تو آپ ویسے ہی کر رہے تھے نا, قرآن کریم سر پہ رکھنے کے جو اعمال تھے اس کو آپ 3 نہیں کرے 5 شب میں کر لیں, تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نے شب قدر کی ساری فضیلت کو درک کر لیا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایموشنل نہ ہوں, اپنے جذبات کو نہ بھڑکائیں, تو اس مشکل کو حل کرنا کوئی بہت بڑی مصیبت نہیں. بس یہ سوچنا کہ مثلا اگر ایک خاندان کے اندر ایک آدمی کسی کی تقلید کر رہا ہے, دوسرا کسی اور کی کر رہا ہے, تو اس سے تو جھگڑا ہوگا ہی ہوگا, نہیں, کوئی ضروری نہیں, کوئی ضروری نہیں کہ جھگڑا ہوگا. مثال کے طور پر اگر شوہر نے بیوی نے دو مختلف مراجع کی تقلید کی ہوئی ہے, اور ایک کا مرجع دوسرے دن کہہ رہا ہے, ایک کا تیسرے دن کہہ رہا ہے, تو میں نے حل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دونوں ایک انڈرسٹینڈنگ رکھ لیں کہ بھائی ہم 30 دن گزارنے کے بعد عید منائیں گے, ختم ہو گیا معاملہ. اب اگر اس کا فتویٰ ویسا ہے تب بھی صحیح ہے, اور ایسا ہے تب بھی صحیح ہے. اگر تیسرا مسئلہ ہے کہ ابھی بھی عید, اس کا ماہ رمضان چل رہا ہے, تو راستہ ایک ایک اس کا سفر کرنا ہوگا اور مشکل اس کی حل ہو جائے گی ان شاء اللہ. عزائن محترم, جو اصل مشکل ہم لوگوں کے ساتھ ہے وہ یہ کہ ہم نے تقریر کرنا شروع کی ہے لیکن ابھی اس کی کلچر نہیں آئی, آہستہ آہستہ اس کی کلچر آئے گی. اور وہ یہ کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ بھائی اس ڈفرینس آف اوپینین پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا صحیح نہیں. ابھی ہم لوگوں کے درمیان ایموشنز کا یہ عالم ہے کہ اگر میں کہتا ہوں میرا مرض تقریر یہ کہتا ہے, تو کوئی ممکن ہے یوں کر کے کہ میرا مرض تقریر یہ, بھائی اس میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا اسپیشلسٹ ایک بات کہہ رہا ہے, میرا اسپیشلسٹ ایک اور بات کہہ رہا ہے, اس میں ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ وہ بھی نہیں لڑتے کہ وہ اکیڈیمک ڈفرینس ہے, وہ اس کے اوپر کبھی بھی نہیں لڑتے, ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس میں کوئی ایموشنز کا معاملہ نہیں ہے, اس میں کوئی سینٹیمنٹس کا معاملہ نہیں ہے, یہ بہت لاجیکل اکیڈیمک ڈسکشن ہے اور اس ڈفرینس آف اوپینین کو ہمیں قبول کر لینا چاہیے. انشاءاللہ خدا ہمیں اس مسئلے پر رائے حق پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. البتہ یہ جو کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ سب کانٹیننٹ کے لوگ بہت زیادہ جذباتی لوگ ہیں. یہ ایک علیحدہ مشکل ہے. ایک رائٹر ہوا کرتا تھا مونٹسکیو نام کر کے, فرینچ رائٹر مونٹسکیو. مونٹسکیو نے ایک بک لکھی تھی اسپرٹ آف لاز. اسپرٹ آف لاز, اسپرٹ آف لاز میں وہ کہتا ہے ایک جگہ پر کہ مختلف جغرافیہ کے مختلف لوگوں پر اثرات ہوتے ہیں طبیعت پہ. تو اس کا کہنا یہ تھا کہ وہ فلاسفرز کہ جو پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں وہ معمولاً ایسا فلسفہ دیتے ہیں جس میں موومنٹ کم ہوتی ہے, اور وہ فلاسفرز کی جو دریائی علاقوں میں رہتے ہیں سمندری علاقوں میں رہتے ہیں وہ معمولاً ایسا فلسفہ دیتے ہیں جس میں موومنٹ کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. تو اس نے کہا یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو پہاڑی والے ہوتے ہیں وہ پہاڑ کو اسٹیٹک دیکھ دیکھ کر کائنات کو اسٹیٹک سمجھنے لگتے ہیں, اور وہ جو پانی والے ہوتے ہیں وہ پانی کو بہتا دیکھ دیکھ کر پوری کائنات کو بہتا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس نے کچھ اسٹیٹسٹکس دیے اپنے زمانے کے حساب سے, تو اس نے ثابت کیا کہ وہ جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر پتہ نہیں لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں, اور وہ جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ لڑکے زیادہ ہوتے ہیں. اس طرح کی اس نے کچھ باتیں کی. اچھا, اس میں سے اس نے ایک بات یہ کی مثال کے طور پر کہ اس نے کہا کہ وہ جو علاقے سرد علاقے ہوتے ہیں یہاں جذبات بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں, اور وہ علاقے جو ذرا گرم قسم کے علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ جذبات بھی تھوڑے سے بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اضافہ کچھ اور لوگوں نے کیا کہ بھائی جن علاقوں میں مسالہ جات زیادہ کھائے جاتے ہیں وہاں جذبات بڑے بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں, اور جن علاقوں میں یہ مسالہ جات اتنے استعمال نہیں ہوتے وہاں لوگوں کے جذبات ذرا ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں. اس اعتبار سے سب کانٹیننٹ جذبات کا آتش فشاں ہے, جذبات کا آتش فشاں ہے کہ یہاں پر دین سے محبت بھی بے تحاشا ہے, یہاں پر اسپائسیز بھی بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں, یہاں گرمی بھی ٹھیک ٹھاک پڑتی ہے. تو ان سب کو دیکھتے ہوئے سب کانٹیننٹ کے لوگوں میں ایموشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں, جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں. البتہ یہ بھی ہے کہ ان جذبات کی وجہ سے دین کے نام پہ قربانیاں بھی بہت دیتے ہیں, قربانیاں بھی بہت دیتے ہیں. جتنا برے صغیر کے مسلمان دین کے نام پہ قربانی دیتے ہیں شاید ہی کسی علاقے کے لوگوں نے اس حساب سے قربانیاں دیں, شاید ہی دیں. یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے, اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مسلسل ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ اس 26-27 سال میں جب سے دینی طالب علم میں, کہ مختلف ریجنز کے اکیڈیمکس ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب کانٹیننٹ والے اتنے دیندار کیسے ہوئے ہیں, ان کی جڑوں میں دین آیا کیسے ہے. تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی ہمارا بندہ اگر کہیں جاتا ہے ادھر ادھر تو وہ دین سے ہی بھاگ جاتا ہے, اور تم لوگوں کا بندہ دنیا میں جہاں کہیں جاتا ہے اس کی ایک روٹ دین میں اڑی رہتی ہے, وہ دین سے باہر نہیں نکلتا. کہیں نہ کہیں دین سے کہیں نہ کہیں اس نے لگاؤ رکھنا ہوتا ہے. کچھ نہیں ہوتا تو عید کی نماز پڑھنے ہی آ جاتا ہے, اور ہمارا بندہ جب بھاگتا ہے تو وہ ایسا بھاگتا ہے کہ واپس ہی نہیں آتا پھر کبھی. تو یہ بہت بہت بڑا اکیڈیمک ڈسکشن ہے کہ بھائی یہ جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں ان میں دین کی جڑیں اتنی خطرناک کیوں ہیں, وہ لوگ پوچھتے ہیں اس کا, اور اس کے اوپر ڈسکشنز ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کسی نے مجھے ایک دفعہ ایک ریسرچ پیپر کی آفر کی تھی کہ میں تمہیں ایک 6 مہینے کا پروجیکٹ دیتا ہوں, ریسرچ پروجیکٹ, اس پہ ریسرچ کر کے ہمیں سمجھا دو کہ بھائی یہ ہوتا کیسے, اتنا بڑا مسئلہ ہے. تو یہ بہت بڑی خوبی ہے ہماری, اور اسی خاطر پوری دنیا کے بلوا مچانے والے سب کانٹیننٹ کو استعمال کرتے ہیں. ساری دنیا کی القاعدہ ہم چلا رہے ہیں. اب پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں ہے, یہ بھی نہیں پتا کہ وہ القاعدہ ہے بھی یا نہیں ہے, لیکن بھارت چلا سارے برے صغیر کے لوگوں نے, یعنی نام برے صغیر کا. اور کچھ نہیں ہوا تو دنیا کے کونے میں پڑا ہوا ناروے, اگر اس میں بھی کوئی فائرنگ ہوئی تو برے صغیر کی لوگ ہی کی. پہلے تو یہی شمار ہو رہا تھا کہ ہم ہی, وہ تو خدا کا شکر ہے کہ ہم نہیں تھے, وہ کوئی اور نکلا, ورنہ جان کو عذاب ایک اور پڑ جانا تھا, اور پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا کچھ ہو جاتا. لیکن نام آ گیا تھا کہ بھائی یہ ہو گئے وہی لوگ ہوں گے. تو یہ ایک ہے مسئلہ. اب ہمیں کیا کرنا ہوگا, ٹینڈینسیز کی پرابلم ہوتی ہے نا, کہ ٹینڈینسیز بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں بعض علاقوں کے اندر, بعض نسلوں کے اندر, بعض خاندانوں کے اندر. مثلا میرے خاندان میں ہارٹ کی ڈیزیز کی ٹینڈینسیز بہت خطرناک, انتہائی خطرناک. 40 سے اوپر جو جاتا ہے وہ بائی پاس کروا لیتا ہے. ہمارے خاندان میں مشکل ہے. تو میں وہ 40 سے اوپر گیا ہوں تو میں بار بار ڈاکٹر سے پوچھتا رہتا ہوں, بھائی میرا دل تو صحیح چل رہا ہے نا, ایسا نہیں میں آپریشن کے پیسے جمع کروں فوراً. تو وہ الحمدللہ ٹینڈنسیز ہوتی ہیں, یہ صحیح. اچھا, اگر کسی قوم میں ٹینڈنسی کسی طرف چلی جائے تو اس کو زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے. یعنی ایک عام آدمی کو کم احتیاط کرنی پڑے گی, مجھے زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ میری فیملی میں ایک ہسٹری بنی ہوئی ہے اس کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر کوئی برصغیر کا رہنے والا ہے تو اس کو جذبات پہ زیادہ کنٹرول کرنا پڑے گا. اچھا, ہم کچھ بھی کریں اس میں ناکام ہو جاتے ہیں, اس میں ہمارا فیلئر ثابت ہے. یعنی اگر ایوریج رکھا جائے کہ ڈنمارک میں بسنے والی مختلف قوموں کے درمیان جھگڑے کتنے ہوتے ہیں, تو میرے خیال میں ایک گولڈن کپ ہمارے ہاتھ میں ہوگا. وہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا کہ بھائی یہ لوگ گولڈ میڈلسٹ ہیں, نہ صرف یہ کہ میڈل دو بلکہ کپ دے دو پورا ان کو کہ بھائی یہ تو آن ٹاپ ہے. اچھا, کیوں ایسا؟ کنٹرول نہیں ہے, کنٹرول نہیں ہے. میرے بیٹے کا وزن کافی بڑھ گیا, تو وہ کسی نے کہا کہ بھائی اس کا وزن بڑھے چلے جا رہا ہے. میں نے کہا دیکھو بھائی, کہ میرا اس سے کہیں کم کھائے. میں نے کہا عزیزم, اگر کنٹرول اتنا ہی آسان ہوتا نا تو سب جنت میں چلے جاتے. اگر کنٹرول کرنا اتنا ہی آسان ہوتا کہ اس سے کو کم کھائے تو کم کھا لے گا. بھائی اس کے اندر ایک ٹینڈنسی ہے, اسے کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہے. ماہ رمضان نے یہ کنٹرول سکھانا ہے. ماہ رمضان نے جو کام کرنا ہے ہمیں یہ کنٹرول سکھانا ہے. باقی سب چیزیں ہیں, امیر کو پتا چلے کہ غریب پہ کیا بیت رہی ہے, یہ بھی ہے. ہمارے جسم کی ایک اوور ہالنگ ہو جائے, سروس ہو جائے, یہ بھی ہے. ہمیں تزکیہ نفس کرنا ہے, یہ بھی ہے. سب مصلحتیں ہیں, لیکن ان سب کا لب لباب کیا ہے؟ کنٹرول. آپ کو اور مجھے کنٹرول آ جائے. وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ خدا کہتا ہے میری خاطر تم اپنی فطری ترین دو ضرورتیں ختم کر دو, کھاؤ نہیں, پیو نہیں. اچھا, کیا کھانا پینا برا ہے؟ نہیں, خود کہتا ہے کھلو وشربو, قرآن کریم فرماتا ہے کھاؤ پیو کوئی مسئلہ نہیں, ولا تسرفو, اسراف نہ کرو. کھانے پینے کی اجازت دیتا ہے, لیکن کہتا ہے ایک مہینے میری خاطر اپنی جائز ترین فطری ترین ضرورت کو میری خاطر ترک کر دو.
ماشاءاللہ.
اچھا, اس سے کیا ہوگا؟ خدا کہتا ہے تم اسے ترک کرو, میں تمہاری جو ناجائز خواہشات ہیں ان کو خود بخود دبا دوں, ان کو میں دبا دوں. تم ان کو ترک کرو گے, میں تمہاری ناجائز خواہشات کو دباؤں گا. جب تمہیں کنٹرول ملے گا تم سیدھے جنت میں جاؤ گے. جسے کنٹرول ہے اس کا راستہ جنت تک. عزیزان محترم, میں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں کسی بھی میننگ میں اور جو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں کسی بھی میننگ میں, ان میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ اصلی ترین ڈفرینس کنٹرول کا ہوتا ہے. کنٹرول کا, چاہے آپ اس میں چھوٹا ریسلر بڑا ریسلر لے لیجئے, چاہے آپ چھوٹا کرکٹر بڑا کرکٹر لے لیجئے, چاہے چھوٹا مومن اور بڑا مومن لے لیجئے, چھوٹا عالم لے لیں بڑا عالم لے لیں, سب کا فرق کنٹرول کا ہے. جس میں کنٹرول اسٹرانگ ہے وہ کامیاب ہے, چاہے وہ بزنس مین ہی کیوں نہ ہو. کوئی بھی فیلڈ لے لیجئے, کنٹرول چاہیے. اور اس خاطر خدا نمتال فرماتا ہے کہ یہ روزہ ایسی عبادت ہے جو ہم نے سب پہ رکھی, کیونکہ کنٹرول کی ضرورت سب کو ہے, چاہے وہ ڈنمارک میں رہ رہے ہوں جہاں پہ گرمی کا پتہ ہی نہیں چلتا, چاہے وہ پاکستان میں رہ رہے ہوں جہاں پہ زبان پہ تالو پہ کانٹے بن جاتے ہیں آخر تک آتے آتے, کنٹرول سب کو چاہیے. اس لیے اللہ نے روزہ رکھا. تو عزیزان محترم, جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں روزہ گزر جائے گا. یہاں تو مسئلہ ہی پتہ ہی نہیں چل رہا. پہلے میں آتے ہوئے ڈر رہا تھا کہ بھائی 18 گھنٹے 19 گھنٹے کا روزہ رکھوں گا, میرا ہوگا کیا؟ مجھے تو عادت ہی نہیں, میں زندگی میں کبھی 16 گھنٹے سے اوپر کا روزہ ہی نہیں رکھا, مجھے میری میموری میں نہیں تھا. یہاں پہ آ کے پتا چلا کہ نہیں صاحب 18 گھنٹے کا ہے, اور پھر وہ جو مسجد علی نے احتیاط جاری کی تو وہ 19 گھنٹے کا کر دیا. تو چلو ایک گھنٹہ بجائے کم کرنے اور بڑھا دیا, تو اس سے اچھا نوروے ہی تھا, وہیں چلے جاتے. وہاں 21 گھنٹے کا روزہ لوگ کہہ رہے تھے احتیاطاً رکھنا ہے, نوروے میں 21 گھنٹے کا لوگ روزہ رکھ رہے ہیں احتیاطاً, جس طرح آپ کے سامنے احتیاط آئی. تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ بہت سخت ہوگا, لیکن اب ایسا ہوتا نہیں, اتنا سخت نہیں ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. لیکن ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ یہ آسان ہے, کنٹرول مشکل ہے.
ऐशा
20-21 घंटे भूखा रहना आसान है, जो कंट्रोल इंसान करे। अच्छा किस चीज को कंट्रोल करे? सबसे अहम चीज ख्वाहिशात को कंट्रोल करे। हम सबको पता है कि हमारे मौला ने हमारे बारे में जो खौफ लिखा है वो यही लिखा है, इनकी आरज़ुएं लंबी लंबी हैं, इनकी ख्वाहिशात लंबी लंबी हैं। हमारे मौला ने खौफ ये नहीं लिखा कि ये लोग दीन पे बाकी नहीं रहेंगे क्योंकि ये जाहिल हो जाएंगे, इनके पास इल्म नहीं होगा, नहीं, ये खौफ नहीं लिखा। कहा मुझे जो सबसे ज्यादा खौफ है इनके बारे में वो है कि इनकी आरज़ुएं बहुत लंबी हैं, इन्हें कंट्रोल नहीं है। अब हमें कंट्रोल कर लें अपने ऊपर। अच्छा कंट्रोल कैसे किया जाता है? फिर फंडामेंटल्स पे आ गए हम इस तरफ से। कंट्रोल करने के बहुत सादा रास्ते हैं, इस गेम में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, करना मुश्किल है बस। कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है, बहुत सिंपल है ये गेम, लेकिन करना फिर भी मुश्किल है। अच्छा सिंप्लिसिटी क्या है? सिंप्लिसिटी ये है कि उन चीजों में कंट्रोल से शुरू करें जिसमें कंट्रोल आसान है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हुए चले जाएं उन चीजों की तरफ जहां कंट्रोल करना मुश्किल है,
माशाल्लाह
वहां पे चले जाएं। मिसाल के तौर पर सादा सी बात, अलबत्ता कुछ लोग इतने इरादे में स्ट्रांग होते हैं कि वो पहली जंप में ही जो सबसे सख्त होता है उसे कर डालते हैं। ये एक अलग कैटेगरी है, वो भी ये भी होती है, ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन ये सोसाइटी में ऐसे भी होता है। साहब मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर अपना तजुर्बा अर्ज करूँ आपकी खिदमत में। चंद साल पहले हम जा रहे थे कहीं पर, हमारी वाइफ साथ थी, उन्होंने कहा कि आप टीवी देखते हैं, वो पता था देखते हैं, एतराफ़ जुर्म ले रही, पता है कि देखते हैं कि हाँ भाई BBC देखते हैं, CNN देखते हैं, खबरें देखते हैं, चूंकि मैं पॉलिटिकल साइंसेस मेरी स्पेशलाइजेशन थी तो मैं उसकी खातिर देखता था। तो उन्होंने कहा आप टीवी देखते हैं? हाँ देखते हैं। कहा कि जब इमाम आएंगे तो इमाम इन चैनल्स को चलने देंगे या बंद कर देंगे? उन्होंने कहा बंद कर देंगे, इसको क्वेश्चन ही नहीं कि चलने देंगे। तो उन्होंने कहा फिर जब वो नहीं आए तो आप देख क्यों रहे हैं?
क्या बात
है, आपको पता है कि आपके इमाम इसको बंद कर देंगे, आपको इसको बंद कर देना चाहिए। अच्छा उस वक्त तो मैंने बातें थोड़े से टाल समझे, तो खतरनाक चीज है। बाद में मैंने गौर किया, मैंने देखा बात तो बिल्कुल सही है। जिस चीज के बारे में मुझे पता है कि इमाम बंद कर देंगे और मैं छोड़ सकता हूं तो मैं क्यों कर रहा हूं? तो छोड़ देना चाहिए। सर मैंने उस दिन से क्या किया, अपने घर में टीवी तो छोड़ दिया, अपने बेडरूम में उसे ऑफ कर दिया। मैंने कहा भाई आज से टेलीविजन पे ब्लैकआउट, टीवी नहीं खोलूंगा, खत्म। एक दो साल तक वो ऐसे ही पढ़ा रहा, उसके बाद बच्चे उठा के ले गए कि हमें इस पे वीडियो गेम खेलना है, आपका तो बेकार पड़ा, हम ले जाते। मैं ले जाओ भाई, वैसे ही बेकार पड़ा।
मेरी
जिंदगी से 3-4 साल हुए टीवी गायब हो गया और जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सही गुजर। पहले मैं सोचता था कि मैं ही नहीं देखूंगा, मुझे खबरें कहां से मिलेंगी। फिर मैंने मुख्तलिफ चैनल्स ढूंढने शुरू किए कि बगैर टीवी देखे खबरें आती कैसे। फिर मैंने देखा मोबाइल के ऊपर GPRS से बहुत अच्छी खबरें मिल सकती हैं, बगैर म्यूजिक के, बगैर फाशा के, उसमें सिर्फ टेक्स्ट आएगा, आप टेक्स्ट पढ़ लीजिए आपको खबर मिल गई, अखबार गौर से पढ़ लीजिए। और खुदा ना करे कभी कोई इमरजेंसी आ रही, कोई ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जो आपके GPRS के ऊपर नेट के ऊपर फौरन नहीं आ रही, अब तो फौरन आ जाती है, इंस्टेंटली आ जाती है, नहीं आ रही तो उस वक्त आप इमरजेंसी में टीवी खोल के देख लीजिएगा भाई क्या मुसीबत आ गई, अदरवाइज जरूरत ही नहीं पड़ रही। सही, तो कभी ये भी हो सकता है कि आप एक झटका मारें, इरादा करें, मामला खत्म हो गया। अच्छा हर जगह तो ऐसा नहीं होगा, हर बताया नहीं होगा। अब कुछ अरसे पहले, आने से कुछ वक्त पहले, हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले नवाबशाह गया, वहां पे खवातीन की एक गैदरिंग थी। आज उनमें से बहुत सारी खवातीन थी जिन्होंने दीन के नाम पर पहली दफा कोई दर्स सुनना था, था एक ऐसा इलाका था वहां पे। तो खैर वहां पे बैठी हुई थी। अब हमें वहां पे जो मुंतजिमा थी उन्होंने बताया था कि मौलाना साहब ये सब टीवी की आशिकाएं, ये सब टीवी देखती हैं और ये सब इंडियन चैनल्स देखती हैं और इंडियन ड्रामे देखती हैं, इसका कोई इलाज करना है। मैंने कहा इसके इलाज तो बड़े बड़े नहीं कर सके, मैं कहां करूंगा, लेकिन मैं कोशिश किए देता हूं, क्योंकि ये वो मर्द है जो नौबशा से लेके कोपेनहेगन तक हर जगह है, इसमें आप अकेले नहीं है, ये हर जगह फैला हुआ मर्द है। उस वक्त कोपेनहेगन नाम नहीं लिया था अलबत्ता। तो उसमें मैंने कहा कि ठीक है कोई मसला नहीं, हम चलते हैं। खैर हम गए, दर्श वगैरह दिया और उसके बाद बातों बातों में 15 शाबान की मुनासबत से दर्श था, तो बातों बातों मैंने उनसे कहा कि देखें भाई ऐसा है कि आपने इतनी बातें सुन ली अपने मौला के नाम पर, अब एक मौला के नाम पर एक काम कर लें। मैंने उनको सुनाया कि भाई टीवी छोड़ देना चाहिए, ये है वो। अच्छा जैसे ही मैंने सुनाया मैंने फील किया कि माहौल पर मूर्धनी तारी हो गई, बड़ी खामोशी, ऐसा सन्नाटा तारी हो गया। तो मैंने कहा मुझे पता है कि मैं जैसे ही बाहर निकलूंगा फिर टीवी देखेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। तो अब मैंने क्या किया, ग्रेजुअली उनको मना करना शुरू किया। तो मैंने उनसे कहा कि देखो भाई ऐसा है, अभी वो खवातीन दुरूद भेजवाएं कि जो मुझसे ये वादा करें अपने इमाम के नाम पर कि आइंदा से इंडियन चैनल्स नहीं देखेंगे। ठीक है, ये कहकर मैंने दुरूद भेजवाया। उनमें से कुछ काफी खवातीन ने दुरूद भेजकर वादा कर लिया कि भाई ठीक है हम ये वादा करते हैं। अच्छा, कुछ ने सोचा होगा कि एक पाकिस्तानी चैनल बच गया ना, वो देख लीजिए। देखना तो है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनके वादे को एनहेंस किया। मैंने कहा ठीक है, अभी एक वादा किया, अब अगले वादे को सोच समझ के करें ताकि वाकई करना हो तो करें, वरना फिर ऐसे नहीं कहिएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको और जरा और ज्यादा और ज्यादा, इसमें स्टेप्स बनाए जा सकते हैं। पहला स्टेप कम अज कम ये लिया जा सकता है कि जो इंतहाई फोर्स चैनल है जिसका हमें पता है कि ये बहुत ही खराब है, उन्हें ट्यून आउट कर दिया जाए। ये ना करें कि हाँ आएगा हम नहीं देखेंगे, नहीं ये नहीं, वो तो फिर आप चेंज करते करते ही देख लेंगे। नामत हम सबको पता है कि यहाँ वो क्या रहा है। तो आप कम अज कम ये करें उन्हें ट्यून आउट कर दें कि आएगा ही नहीं। ठीक है, अब ये कि शैतान जिद्दोजहद करे कि आपसे ट्यूनिंग दोबारा करवाए और फिर आप देखने की कोशिश करें और इस बात को मशहूर कर दें कि मैंने फला फला चैनल ट्यून आउट कर दिए। ये जो मैं ऐलान करता हूँ ना यहाँ पे मसलन जिसमें कि मैंने देखना बंद कर दिया, ये इसलिए करता हूँ ताकि अगर कभी शैतान मुझसे कहे भी कि देख लो तो मैं मेरा जहन ये कहेगा बेहया तुमने मेंबर में बैठ के लोगों से कहा था कि नहीं देखो, आप फिर यहाँ देखने का इरादा कर रहे हो, कैसी बात है। तो आप भी इसका ऐलान कर दें, ट्यून आउट करें और ऐलान कर दें कि हमने ये चैनल देखना बंद कर दिया, ताकि अगर कोई गलती से भी आपके घर आ जाए और आपका टीवी उसी पर हो या वो ट्यूनिंग करते हुए देख ले तो आपसे क्या किया, आपसे कहते हमने बंद कर दिया, फिर आपने क्यों कर दिया। तो इस काम को जब तक आप संजीदगी के साथ नहीं करेंगे आप इस मुसीबत से बाहर नहीं निकलेंगे। पहले उन चैनल्स को निकाल दीजिए जिनमें हिम्मत है, वो तो अचानक निकाल दें, मामले खत्म कर लें। मैंने अर्ज किया आपको मसला नहीं हुआ, जिनमें हिम्मत कम है वो वहां से शुरू करें कि जो गलत है बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत है उनको निकालते हैं। और ये मैं बताता चलूं कि शायद सही बहुत कम ही होंगे, लेकिन बहरहाल जिनको आप समझ रहे हैं कि ये तो बहुत ही गलत है उनको निकाल दें। किसको छोड़ दें, किसको छोड़ दें पहले स्टेज में, जो चैनल्स आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उन्हें छोड़ दें। मसलन जैसे कोई इन्फॉर्मेटिव चैनल्स हैं, डिस्कवरी है, नेशनल ज्योग्राफिक है, या मिसाल के तौर पर हिस्ट्री चैनल है, या एनिमल प्लैनेट टाइप के, इस टाइप की जो कोई इन्फॉर्मेशन बेस, उनको मसलन आप छोड़ दें कि वो आहिस्ता आहिस्ता उनको निकालिएगा। फिर न्यूज़ चैनल छोड़ दें, मिसाल के तौर पर चले आप न्यूज़ बात नहीं, लेकिन जिन पर ड्रामा और फिल्म देख रहे हैं अपने ऊपर रहम करें, इनको फौरन निकाल दें। दीन कुछ भी बर्दाश्त करे फाहशा बर्दाश्त नहीं करेगा, दीन कभी फाहशा बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मैं आपको तालिबे इल्म होने के नाते मुतमईन अर्ज करता हूं। हमारे पास रिवायत मौजूद है अल्लाह के नबी की, फरमाया दीन और बेहयाई जमा नहीं हो सकते, फरमाया दोनों साथ चलेंगे, ईमान और हया। अगर हया है तो ईमान होगा, और अगर कहीं बेहयाई हुई फाहशा बेहयाई कहिए फिर ईमान नहीं होगा, फिर ईमान चला जाएगा। तो आप मुतमईन रहिए, बेहयाई और ईमान जमा नहीं होंगे, इनको आप रिस्क मत लीजिए कि इनको दोनों को जमा कर लूंगा मैं, ये जमा नहीं हो सकते। तो ये जितने इंडियन चैनल्स हैं जो इस टाइप के हैं इनको निकाल दीजिए, आपकी जिंदगी के लिए सुकून है। और वो जो चैनल आप छोड़ दें इंफॉर्मेशन और न्यूज चैनल्स, उनमें भी जब एडवर्टाइजमेंट आए तो म्यूट कर दें। बदतरीन म्यूजिक एडवर्टाइजमेंट में आते हैं, बदतरीन फाहशा एडवर्टाइजमेंट में आ रही है, इसको आप कम से कम कोशिश करें। आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इस मुसीबत से बाहर निकाल दें। और मैं आपको मुतमईन होकर कह रहा हूं ये भी मुमकिन है कि आप एक रात में निकल आए। अच्छा, इसमें फौरन जवाब में कहने वाला ये कहता है हम तो निकलना चाहते हैं, बच्चे देखना चाहते हैं। फर्जन अगर बच्चे कार्टून देखना चाहते हैं, मैंने उनसे नहीं कहा तुम मत देखो, मैंने उनसे कहा ठीक है आप देखना चाहते हैं आप लोग देख लें। ठीक है, उसकी वजह यह है कि मुझे एक बात समझ में आई कि मुझे खुद ये बात समझने में 40 साल लगे, तो मैं 7 साल के बच्चे से कैसे तवक्को करूं कि इसको फौरन समझ में आ जाएगा। मेरा नहीं ख्याल इसको फौरन समझ में आएगा। तो मैंने कहा मैं नहीं देखूंगा तो आहिस्ता आहिस्ता इसको समझ में आएगा कि कोई तो वजह है कि जो ये नहीं देख रहे। اور آہستہ آہستہ پھر سب نے چھوڑنا شروع کر دیا. تو آپ شروع سے بچوں میں نہیں کہیں گے تم کارٹون نہیں دیکھو گے. اگر وہ نہیں دیکھتے تو پھر تو ختم معاملہ ہی ختم ہو گیا. لیکن اگر دیکھتے ہیں تو پہلے دن سے ان پر گرفت مت کریں, ورنہ وہ آپ سے بالکل کنٹرول سے باہر چلے جائیں گے. اب انہیں دیکھنے دیں لیکن ان پہ ڈسکشن کرتے رہیں. جو مجھے باپ ہونے کے ناطے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ڈسکشن میں رہنا یہ سب سے اچھا راستہ ہے تربیت کا. ڈسکشن میں رہیے. میں چار انتہائی ہوشیار بچوں کا باپ ہوں جو کسی چیز کو ڈسکشن کیے بغیر خالی نہیں چھوڑتے. ہر چیز کے اوپر میری جان عذاب میں ڈال دیتے ہیں, لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے. اور اگر میں ان کو کوئی چیز سمجھانا چاہتا ہوں تو ان کو لاجیکلی سمجھا سکا تو وہ سمجھ لیتے ہیں. ہاں, کبھی میں نے ان سے بھی نہیں کہا کہ تم یہ سوچو کہ تمہارا باپ مولوی ہے جو کہہ رہے مان لو. نہیں, کبھی نہیں کرو. میں ان سے ہمیشہ ہی کہا کہ آپ میری بات کو بغیر دلیل کے کبھی بھی قبول مت کیجیے گا, کیونکہ بھائی تمہارا باپ معصوم تھوڑی ہے. معصوم ہوتے ہیں جس کی بات کو بغیر دلیل قبول کرنا چاہیے. جو بھی ایسے باقی لوگ ہیں ان سب کی بات کو دلیل کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. تو ڈسکشن میں رہیے, بچوں کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیے. ایڈورٹیزمنٹ غلط ہیں. کیوں غلط ہیں؟ کیا خرابی ہے اس کے اندر؟ بہت ساری عجیب و غریب چیزیں. بچے جب کوشچنس کرتے ہیں نا, او ہو ہو, وہ پتا نہیں کہاں کی کہاں کڑی نکال کے لاتے ہیں اور آپ حیران رہ جاتے ہیں. اور بات ایسے سینسیٹیو کوشچن کریں گے کہ آپ ہل نہیں سکیں گے. میں ایک کوشچن آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, وہ میرے ایک بچے نے میرے ساتھ ایک دفعہ کر ڈالا. میں پریشان ہو گیا کہ میں اس کا جواب کیا دوں گا. اچھا, اس میں مجھے خطرہ یہ ہے کہ کوئی نہیں سمجھا تو بعد میں مجھ پہ گرفت کر لے کہ بھائی آپ نے کوشچن کیا ہی کیوں. میں نہیں کر رہا ہوں, میرے بچے نے کیا. ٹھیک ہے, ہوا اس طرح کہ وہ ایک دفعہ ریسلنگ آ رہی تھی اور اس نے وہ کوئی بچے نے ریسلنگ لگائی ہوئی تھی. تو ہماری وائف نے ان سے کہا کہ بیٹا آپ ریسلنگ مت دیکھا کرو. اس نے کہا میں کیوں نہ دیکھوں. دیکھیے, اس میں دو باتیں غلط. ایک تو یہ کہ انسان دوسرے انسان کو مارے, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. کیا آپ سیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کو پیٹ رہا ہے, کوٹ رہا ہے, اس میں کون سی اچھی بات ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ کہ جسم کے اعتبار سے انہوں نے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا, یہ بات صحیح نہیں ہے. ان کو کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ شرٹس پہنی ہوئی ہوں انہوں نے, ان کچھ بھی نہیں پہنا ہوا. وہ اس نے بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, بہت معذرت, اس نے کہا کہ آپ لوگ بھی بعض موقعوں پر میری طرف رکھ کے کہا آپ کے بھی کچھ دوست بعض موقع پہ شرٹس اتارتے ہیں. وہ کیوں اتارتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ بچے کا دماغ ہے, فلو میں آئے گا اور پھر آپ اس کو روک نہیں پائیں گے. آپ کو فوراً اپنا آرگومنٹ تیار کرنا پڑے گا کہ اب مجھے اس کا جواب کیا دینا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے بچے کا دماغ فوراً آگے بڑھتا ہے. وہ کہنے لگا آپ امام بارگاہ میں بھی شرٹ اتارتے ہیں, وہ کیوں اتارتے ہیں؟ صحیح, اب آپ نے جواب دینا ہے اس کو فوراً. بچے کا دماغ اس طرح سوچے گا. یعنی یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, آپ بچوں کے ساتھ ڈسکشن میں آئے تو آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مشکل مسئلہ نہیں ہے. نہیں, بچے ناخن چنے چبا دیتے ہیں جب وہ سوال کرنے پہ آئے گا. آپ کہیں گے بیٹا سوال کرو, تو اب دین میں جو کچھ بھی ہونا پوچھ لیا کرو. پہلا سوالوں میں سے ایک دو, یعنی چند سوالوں میں سے جو سوال فوراً کرے گا وہ یہ کہے گا کہ اللہ کو کس نے بنایا. جیسی چند سوال گھمائے گا تیسرا چوتھا سوال یہاں پہ لائے گا اور کہے گا یہ بتائیں, اچھا یہ بتائیں اللہ میں کو کس نے بنایا. اچھا, اب آپ پھنس جائیں گے کہ بھائی میں اس کی ایج میں اس کو کیا سمجھاؤں. اور پھر حقیقت یہ ہے کہ مجھے خود بھی آج تک سمجھ نہیں آیا کہ اللہ میں کس نے بنایا. میں اس کو کیا سمجھاؤں کہ اللہ میں کس نے بنایا. ٹھیک ہے, تو آپ ان تمام سوالات کے لیے تیار رہیے گا کہ اگر آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ڈسکشن کرو تو وہ ڈسکشن میں آپ کو ٹھیک ٹھاک مصیبت میں ڈالے گا. اور میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, مجھے 27 سال ہو گئے دینی طالب علم بنے ہوئے, لیکن بعض اوقات جب یہ سوال کرنے پھنساتے ہیں تو یہ لوگ بالکل ٹف جگہوں کے اوپر لے آتے ہیں. اتنی آسانی سے آپ کے پاس نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا. مثلاً وہ کہے گا کہ اللہ میں کس نے بنایا, آپ کہیں گے ہر وہ جو ناقص ہوتا ہے نا اس کو ضرورت پڑتی ہے کامل کی. اچھا, اب وہ آپ سے پوچھے گا خدا کامل کیسے ہے, خدا کے کمال کی کیا نشانی ہے. اب آپ اس کو سمجھاتے رہیے. پھر ناقص کو ضرورت پڑتی ہے, کامل کو کیوں نہیں ضرورت پڑتی؟ صحیح, اسے کامل کس نے بنایا. صحیح, اس طرح کے بہت سارے سوالات وہ آپ سے کرے گا. آپ کہیں گے خدا خود سے کامل ہے, اس نے اپنے آپ کو کامل کیسے بنا لیا, میں کیوں نہیں بنا سکتا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, اس طرح کی بہت ساری چیزیں آئیں گی. ابھی میں صرف ایک ہی ٹاپک کے اوپر سارے کوشچنز رکھے بول رہا ہوں آپ سے, ورنہ وہ ورائٹی آف کوشچنز ہوتے ہیں. تو تو میں معمولاً یہ کرتا ہوں، میں آخری بات اور عرض کرتا چلوں، اپنے ایک تجربہ اور بیان کر دوں. میں نے دیکھا ہم لوگوں کی زندگی بہت مصروف رہتی ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم بچوں کے ساتھ بیٹھیں. تو ایک کوشش تو یہ کریں کہ کوئی نہ کوئی کھانا ساتھ کھائیں، کوئی کھانا ساتھ کھا لیجیے، کہ مثلا رات کا، دوپہر کا، صبح کا، کوئی ایک کھانا ایسا رکھ لیجیے جو ساتھ کھا لیجیے. نہیں بھی کر سکے ہفتے میں دو دن، ایک دن کو ایسا رکھ لیجیے کہ جس میں کھانا ساتھ کھا لیں. آخر میں ایک دوست نے جو آرمی میں تھے، اس نے مجھے ایک ترکیب بتائی. ایک دفعہ وہ گیا جناب بہت لمبی ڈرائیو کے اوپر پوری فیملی کو لے کر. تو میں نے اس سے کہا کہ یار تم یہ کیسے آدمی ہو، اتنی لمبی ڈرائیو پہ جاتے ہو فیملی کو لے کے. کہنے لگا کہ بھائی میں نے یہ اندازہ لگایا کہ بچوں کے ساتھ بات کرنے کا بہترین ٹائم وہ ہے جب آپ لانگ ڈرائیو پر ہیں. یہ کہیں جا ہی نہیں سکتے، میں بھی کہیں نہیں جا سکتا، دونوں گاڑی میں بند ہو گئے، اب تو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے. تو میں نے دیکھا کہ ہاں یار بات ترکیب اس کی بالکل صحیح ہے. تو میں ابھی کچھ مہینے پہلے دو بچوں کو اور بھائی کو لے کر 1500 کلومیٹر کی ڈرائیو پہ نکل گیا کراچی سے اسلام آباد. میں نے کہا اب بیٹھیں گے آرام سے 26-27 گھنٹے گاڑی کے اندر رکیں گے، جتنی باتیں کرنی ہیں ساری باتیں کر لیں گے. تو ساری ہم نے آنے جانے میں 3500 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، تو ساری باتیں کرنی. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایک ویکینڈ پکڑ لیا لانگ ڈرائیو پہ نکل گئے اور جتنی آپ نے باتیں کرنی ہیں وہ اس دوران کر رہے ہیں. بہرحال آج کے زمانے میں دین سنبھالنا سخت ہے، غیبت کا زمانہ ہے، دین سنبھالنا سخت ہے. اس کے لیے بہت مہارت چاہیے ہوگی، بہت ترکیبیں کرنی ہوں گی. وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے، انشاءاللہ خدا سے اس دعا کے ساتھ پروردگار سے التجا کرتے ہیں، خدا بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار جو دین تو نے ہمیں دیا ہے اہل بیت کے ذریعے، اس دین پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما، اس دین کی حفاظت فرما، پرچم دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. اے پاک پروردگار اس دین پر چلنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار خاص مومنین بحرین سخت وقت سے گزر رہے ہیں، پاکستان، لبنان، دنیا کے مختلف مقامات پر مومنین پر مشکلات ہیں. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا علی کے ان چاہنے والوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کے دشمن قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار دعائیں، امیدیں، آرزوئیں تیری حجت کے نام پر ہیں، تجھے اس حجت کے نام کا واسطہ، تو ہماری مشکلات کو جانتا ہے، ان مشکلات کو برطرف فرما. بیمار ہیں، بے روزگار ہیں، قرض کے بار میں مشکلات سے دو چار ہیں، کچھ بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں، کچھ مجاہدین محاذوں کے اوپر ہیں. پاک پروردگار تجھے حجت خدا کا واسطہ، ان سب کو نصرت فتح نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار، مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانصاروں میں قرار فرما، ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتك يا أرحم الراحمين.